الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین، آج کے اس اجتماع کے لیے اخباری اشتہار جو صرف ایک اخبار میں شائع کیا گیا، بنیادی طور پر یہ دعوت نامہ ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ میں سے اکثر حضرات یہاں تشریف لائے ہوں گے. اس دعوت نامے کی عبارت اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کے حوالے سے میری آج کی گفتگو کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ جو اس دعوت نامے میں اس طور سے درج ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت، یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا نظام قائم ہو کر رہے گا. اس کے ضمن میں لاہور میں مختلف مواقع پر متعدد اجتماعات میں میں وہ احادیث تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، متن کے ساتھ، ترجموں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، تفصیل اور تشریح کے ساتھ، کہ جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں اس چار ورقے میں مندرج موجود ہیں. لہذا میں آج جو ہے آپ کا زیادہ وقت ان احادیث کی تفصیل یا ان کی تشریح میں صرف نہیں کروں گا. مختصر یہ کہ ایک حدیث مسند احمد ابن حنبل کی ہے جن میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ ادوار گنوائے ہیں. پہلا دور سعادت، دور نبوت، دوسرا دور، دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں. حدیث کی اصطلاح ہے خلافت علی منہاج النبوہ. تیسرا دور ظالم بادشاہت، بنو امیہ، بنو عباس اور آل عثمان، ترکان عثمانی کی اگرچہ خلافت کہلاتی تھی لیکن حقیقت میں وہ ملوکیت تھی، اور ان میں جو بھی ملوکیت میں ہوتا ہے ظلم اور جبر بھی ہوئے ہیں. واقعہ حادثہ فاجعہ کربلا کا اسی زمانے میں ہوا، واقعہ حرہ ہوا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید کیے گئے، سینکڑوں تابعی جو ہیں حجاج ابن یوسف کے ہاتھ میں شہید ہوئے، وغیرہ وغیرہ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ تیسرا دور تھا. لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی تھے بادشاہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی تھے، بہت برے بھی تھے، تھے مسلمان، کلمہ گو تھے. اس کے بعد چوتھا دور آپ نے فرمایا ملکن جبرین، ایک غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا، جس کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہوگا، لیکن یہ کہ آج ہمارے سامنے وہ واضح ہے کہ وہ دور جسے ہم کولونیل رول کا دور کہتے ہیں، ہم ملکہ وکٹوریا کے غلام ہو گئے تھے، کوئی کہیں کسی اور بادشاہ کا غلام ہو گیا تھا. پورا عالم اسلام ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں آ کر جب سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی تو پورا عالم اسلام جو ہے عیسائی جو قوتیں ہیں دول یورپ ان کے غلام تھے. کوئی ایک یوں سمجھیے کہ صحرائے عرب بچ گیا تھا، اس لیے کہ وہاں ابھی وہ تیل نکلا نہیں تھا ورنہ سب سے پہلے شامت اسی کی آئی ہوتی، لیکن وہ علاقہ بچ گیا. اس کے سوا تو پورا عالم اسلام جو ہے جو چوتھا دور تھا جو ایک اعتبار سے ختم ہو گیا ہے لیکن ایک دوسری شکل میں ابھی جاری ہے. ڈائریکٹ کولونیل رول ختم ہو گیا، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، اطالوی چلے گئے، سب چلے گئے، ولندری چلے گئے، پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا. لیکن ایک تو ان کی ذہنی غلامی ابھی باقی ہے، ان کی علمی برتری باقی ہے، ٹیکنالوجی میں ان کو جو تفوق اور برتری حاصل ہے وہ موجود ہے. پھر یہ کہ وہ اپنے دور حکومت میں جو ایک نسل تیار کر کے گئے تھے، جو نام کی تو مسلمان ہے، ذہن، فکر، تہذیب، تمدن کے اعتبار سے یورپین ہے، ہر جگہ پر حکومت اس کے ہاتھ میں آئی، وہ گویا کہ اس کے معنوی جانشین بن گئے. اس اعتبار سے بھی اس کے آثار ابھی جاری ہیں. مزید بڑا یہ کہ جب اس صدی کے وسط میں وہ کلونیل رول، ڈائریکٹ کلونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا، تو ساتھ ہی دوسرا بستر بچھنا شروع ہو گیا، اور وہ تھا مالیاتی امپیریلزم، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے، جس کے کلچز میں آج دنیا کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے جکڑا جا چکا ہے. خاص طور پر ہم جس طرح جکڑے ہوئے وہ تو ہر شخص جانتا ہے. بہرحال یہ اس حدیث کی روح سے یہ دور بھی ختم ہوگا، یہ صدا باقی رہنے والا نہیں ہے. جیسے دور سعادت، دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوت، پھر ملوکیت، ظالم ملوکیت، پھر یہ جبری ملوکیت، غلامی والی ملوکیت، اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو. مزید برآں دو حدیثیں اس میں شامل ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جب دوبارہ نظام خلافت آئے گا تو وہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں. حضرت صوبان سے مروی ہے مسلم شریف کی روایت کے، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دی. دوسری حدیث مسند احمد ابن حنبل کی مقداد ابن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس روئے عرضی پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر بچے گا، نہ کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. البتہ دو شکلیں ہوگی، یا تو گھر والا ایمان لے آئے گا، خیمے والا ایمان لے آئے گا، اس کے خیمے یا گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی بعز عزیز. اور دوسری شکل یہ، اگر وہ اسلام نہیں لائے گا تو اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بادہ دستی جو ہے قبول کرنی ہوگی. گویا کہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا لیکن وہ بدنصیب، بدبخت، محروم رہا، بے ذل ذلیل. یہ احادیث بالکل واضح ہیں، اور ان میں چونکہ یہ آپ کو تقسیم کیا جا چکا ہے، جا کر غور سے ان کو پڑھیے گا، انہیں حرز جان بنائیے، انہیں یاد کیجیے، انہیں عام کیجیے، اس لیے کہ ہر چہار طرف سے مایوسیوں کے جو اندھیارے آتے ہیں اور وہ ہمارے جو ذہن اور شعور کے اوپر جو ہے اس سے تاریکیاں تاریک ہوتی ہیں، اس میں امید کی کرنیں جو ہیں وہ انہی احادیث کے حوالے سے جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ نومیدی یا نا امیدی جو ہے وہ تو انسان کی قوت عمل کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راستداروں. حالات تو ایسے نظر آتے ہیں کہ سبلنے دے مجھے، اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. نا امیدیوں کے نرغے جب آتے ہیں تو یہ امیدیں جو ہیں وہ چھوٹتی نظر آتی ہیں، لیکن بالآخر یہ ہو کر رہے گا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. جس شک کو اس میں شبہ ہو میرے نزدیک اس کا ایمان مشتبہ ہے. اس سے اگلا قدم بھی ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ جب پہلے یہ نظام خلافت قائم ہوا تھا تو پہلے ایک ملک میں ہوا تھا، جزیرہ نمایاں عرب میں، پھر وہ پھیلا، تین لشکر نکلے تھے دور صدیقی میں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مشرق کی طرف عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران کی طرف، پھر ترکستان اس کی طرف، افغانستان کی طرف، ایک لشکر فلسطین سے نکل کر سیرائے سینا سے ہو کر مصر اور لیبیا ہوتے ہوتے اٹلانٹک تک، تیسرا سیدھا کوکیشیا کوہ قاف کی طرف. یہ کوہ قاف جو ہے کیونکہ بہرحال اس زمانے میں تو بہت ہی جو سمجھیے کہ بہت مشکل تھا اس کو عبور کرنا, تو یہ شمالی جو کالم ہے یہ سیدھا شمال میں گیا, اس کی تو وتوحات کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہوا, لیکن مشرق و مغرب فرام آکسس ٹل اٹلانٹک اب بھی ظاہر بات ہے ہوگا یہی, اس لیے کہ بیک وقت پوری دنیا میں اس نظام کا قائم ہونا اگر ممکن ہوتا تو حضور کے دستے مبارک سے ہو جاتا, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس کے کچھ قواعد ہیں, ضوابط ہیں, قوانین ہیں, فزیکل اینڈ کیمیکل چینج کے لاز ہیں, اس کے مطابق ہی چلاتا ہے. اکثر و بیشتر معجزات تو ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس پورے سلسلے اسباب کو توڑ کر اللہ کی مشیت کو ظاہر کرتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر اللہ کی غیبی مدد بھی آتی ہے تو وہ اسباب کے پردوں میں آتی ہے عام طور پر. صورت اب بھی ہوگا یہی کہ کسی ایک ملک سے ہوگا, کسی ایک علاقے سے ہوگا. ملک جو ہے وہ تو ہماری تقسیمیں ہیں, بلکہ ہماری کہاں, وہ تو وہی کولونیل رول ہمیں تقسیم کر گیا ان ملکوں کے اندر, ورنہ پورا شمالی افریقہ, پورا مغربی ایشیا سلطنت عثمانیہ کے تحت ایک مملکت تھی, ایک مملکت. کتنا بڑا چنک جو ہے مشرقی یورپ کا تھا, پورا شمالی افریقہ, پورا ویسٹ ایشیا, آٹومان امپائر, ایک سلطنت, ایک مملکت. یہ جو چھوٹے 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 ملک بنے کس نے بنائے؟ یہ وہی ویسٹرن امپیریلزم ہے کہ جو ہمیں توڑ کر ٹکڑے کر کے چلا گیا. تو ملک کی بات نہ کیجئے, علاقہ. اب وہ علاقہ کون سا ہوگا؟ اس کے لیے دو احادیث تو اس چار ورقے میں درج ہیں. ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا, حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں, تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی. یا خروج الناس من المشرق یؤتون للمهدی یعنی سلطان. معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشن گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شئن حتی تنصب بعلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے, کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکے گا. آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے, پر کوئی دن کی بات ہے, اندیشہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ شہید کی جائے, وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں, نقشے تیار ہو چکے, ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا. بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہیں. اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا, پاکستان اب مشرق میں ہے, افغانستان مشرق میں ہے. خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا, جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا, کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا, جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی, جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے. اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھیں, یہ خراسان تھا. اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے پودے جائیں گے. اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا, لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے, اس وقت بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں, تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا. چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی, حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا. اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا, دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا, حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے. اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے. تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، یہ تو بہت لوگ آئے ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب کہ ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو جیسے جدیدہ نمایاں عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھیں، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واگزار کرائیں. یہ احادیث اس میں موجود ہے. لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے گی، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تا حال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطہ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو جائے گا. گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے. اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں میں آج اس پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکر، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن ذکر و کم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے. فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ عن قریب، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے، ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں. صحابہ کا معاملہ کیا تھا، حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں. جو عملی سوال تھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے، کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب. فیہ نبا ما قبلکم و خبر و ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی ہیں، تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور نبل، کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے. وہ خبروں ماں بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. وہ حکم ماں بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے. بڑی عظیم حدیث ہے. وہ ذکر الحکیم، وہ صراط المستقیم، وہ حبل اللہ المتین، لا تنقضی عجائبہ ولا یسمع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عمل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا ہے. یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ موجود ہیں. بلکہ میں تذکرہ کر دوں گے، یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی موجب کبیر میں. وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا. حضور نے اس پر پوچھا مل مخرج منہا یا جبرائیل، کہ جبرائیل تم نے بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں انا بین ازہورکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا. آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی، تو وہ آپ نے وصال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انکا میتون وانہم لمیتون، یہ تو قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا اے جبرائیل؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری حدیث. تو یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت آتی ہے. بہرحال میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی چھ آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175 176 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75 76 77. یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد پاکستان کے. دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اے نبی، ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام اس کا رتبہ اور اونچا ہوتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی سی ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے. وَإِن تَتْرُكُوا يَلْهَثْ، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے راج ٹپک رہی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے. اب میں اس کی زیادہ تفسیری تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے بندہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی، اس کی خبر. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن باعورہ تھا. تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود ہے. یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا جاتا ہے. الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی، جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بزرگی کے ظہور کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خرق عادت واقعہ ظاہر کرتا، تو باکرامل بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں جا پہنچا۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے، امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی، توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گئے۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کالا یکتب التورات بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن معورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں ہیں، بطن پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی سپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ دونوں جو ہیں ہرسیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں ہے۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کلوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن معورہ پہنچ گیا۔ بلا شیطان رفاڑا ہو گیا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا، ولاکنہ اخلل الارض، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا، زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فمثله کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی، اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہو، یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر داخل ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو سنگا ماریے مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا۔ دونوں جو حصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا، زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہانف رہا ہے، ہر وقت ہانف رہا ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانف رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانف رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانف رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانف رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے رال ٹپک رہی ہے۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو، ایسے یہ کتے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، پوری پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری پوری اترتی ہیں. کذبوا بآیاتنا, جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص, تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے. لعلہم یتفکرون, شاید کہ غور کریں. آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا, کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے. شاید کہ آپ غور کریں, سوچیں, شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی جدوجہد. مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وہ کانوا انفسہم یظلمون, وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑنا. اب اندازہ کیجئے, پاکستان وہ ملک ہے اس روئے عرضی پر جو بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا ہے. سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں آیا. اور کیجئے, جو بہترین رات ہو سکتی, فیہا یفرق کل امر حکیم, جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں. پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی اس میں اس کا وجود ہے. پھر غور کیجئے کیسے قائم ہوا. کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم ہو جائے گا. عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے, وہ لے دے کر وہ حملہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے. اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر ہو گیا. نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا, لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا, نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں. اس نے وہ سچ کہہ دیا, جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو ہے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو, پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جا پھر کون کسی کو علیحدہ عہدہ دیتا ہے. اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی کیا, ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا. اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا, ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ, تعلیم میں زیادہ, دولت میں زیادہ, تنظیم میں زیادہ, کس قدر منظم قوم تھی, کس قدر تعلیم یافتہ قوم تھی, کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود تھی. پھر کانگریس جیسی جماعت, بہت بڑی جماعت, میں کوئی شک نہیں, بہت بڑی عوامی جماعت, جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی. یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے, اس نے جو بھی حاصل کر لیا کر لیا, ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی. یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی. لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا لیڈر, ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں, لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے تسلیم کی جاتی. اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے. ہندو جیسی قوم, گاندھی جیسا لیڈر. اچھا, دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے, جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی. جب پاکستان بنا ہے ایکچولی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے, دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے, پاکستان کے تصور کے دشمن. ایٹلی لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اگر کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا, لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی حکومت. ایٹلی نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے, اب تو کچھ بھی باتیں نہیں رہی. ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی ہیں. اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے, اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک کا چرچا موجود ہے. اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا, آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں, یہ تمہیں جا کے راضی کرا. اس نے جا کر گاندھی سے بات کی, کیا پٹی پڑھائی ہے وہ جانے. یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام, اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ ایک سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا رمضان مبارک میں پورے ایک سال پہلے، ملائے اعلی میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. ملائے اعلی سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ملائے اعلی سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان کے قیام. یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، پھر ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا، ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا. یہ ایک سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے ہی شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی وہ متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا. جب وہ گئے ہوئے تھے گابھیل، اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کو دھواں دار باتیں کریں گے، تو کچھ پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا مٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے. پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا ہے. اب پاکستان کی حیثیت بالکل بدل گئی تھی. یہ الفاظ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو وہاں موجود تھے مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان کی. اچھا، یہ ہے وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آ رہا ہے. ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی. وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا برد بیمار بھی کہا جا رہا ہے، جو ابھی کچھ تھا لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی. اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا، لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا. ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے، ان اللہ یبعث فی ھذہ الامۃ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لھا دینہا، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے. دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دکھا دیں گے. ایک ہزار برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے، عمر بن عبدالعزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ گنتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت. گیارہویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان، بارہویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، تیرہویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان میں، چودہویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان میں، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے. ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا، پورے ترکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکنیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی ہے، خود یہ افغانستان کے اندر وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی. پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہ طالبان وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے. وہ یہ کہ ریورس گیئر لگا ہے. ایک بات عجیب ذرا نوٹ کیجیے گا، ایک ہزار برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں، اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا ہزار سال تو ریورس گیئر لگ گیا. معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا. ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا. پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہر جگہ مل جائیں گی. اور یہ مولانا الیاس سے شروع کرتا تحریک کہاں سے کہاں پہنچیے، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر. یہ ساری آیات ہیں، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ یہ پیچھے ہے. گیارہویں صدی، بارہویں صدی، تیرہویں صدی، چودہویں صدی، اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا ستائیسویں کو. یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے علی رغم قائم ہوا. اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 139 کے حوالے سے، جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے، عسى ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم من فی الارض فینظر کیف تعملون. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں. قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے. فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا، بدقسمتی سے مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحث کے مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد. لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں کیا، ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے گا. میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے باز آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، صاحب کردار آدمی تھے. میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے گی. لہذا اب جبکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا. سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہی اصول ہے. لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے. تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اکثریت ہندوؤں کی تھی، کوئی امکان ہی نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی، وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیانی، اور وہ ان کا شعرہ یا پاک جملہ عنقریب یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے، بلکہ قومی اعتبار سے. بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی گئی. مصلحت کیا تھی یہ اپنی جگہ پر ہے، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے. اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش دو دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اسی سے، اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے. آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں، اس اعتبار سے. اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، ایک شوق لگا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر مسلسل چیزیں جو ہے وہ، پھر جو لینگویج کوشچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا تھا. لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر، جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا انہوں نے. اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد کی، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے، وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں تھے، اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا، پوری دنیا میں 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں کرتے. وی واش اوور ہینڈ آف دی کلیم ٹو سوورنٹی، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزم. میرے نزدیک یہ بھی معجزہ ہے، آیات میں سے، آیات الہی میں سے. پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور بچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مطالب چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے. یہ ایک اور معجزہ ہوا. اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا، دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر، انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور بیڑا غرق کر. لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا. نتیجہ جو نکلا ہے، غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے زمین کی طرف. آج 52 برس گزرنے کے بعد، 27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک دو لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600، کہیں 800، کہیں 1,000 برس حکومت کی تھی. ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا. لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالہ ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان آئی ایم ایف کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بل جاؤ ماوا ہے. جو کچھ کارگل میں ہوا ہے، ذلت کی انتہا ہو گئی. اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت عسکری فتح تھی، پھر ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے. ضربت علیہم الذلت والمسکرۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا. نظام جو کا تو وہی سودی نظام، وہی سارے معاملات، وہی جاگیرداری جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا. ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ ہوا ہے، باقی سب کچھ وہی. قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے، ہانپ رہا ہے پورا ملک. ہانپتا کانپتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپائی کو بلا رہا ہے، وہ کہتا میں نہیں آ رہا ہوں. یہ حال ہمارا ہو گیا، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم. اور جان ان کی مٹھی میں ہے، جو چاہیں وہ کریں، جو چاہیں ہم سے کروا لیں. ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں تو وہیں کے طواف کرنے والے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن گئے ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منتقل ہو رہی ہے پاکستان میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، رونے کا مقام ہے. میں مرثیہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا، آج ہم کہاں پہنچ گئے. اگرچہ جب تک سانس تب تک آس، جب تک اللہ مہلت دے رہا ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں، کمر ہمت کسے دوبارہ کچھ کرنے کے لیے. ورنہ یہ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب میں زیادہ وقت نہیں لینا، کون نہیں جانتا. کوئی دن جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اخبار میں خبریں نہ ہوں خودکشیوں کی، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے. یہ ملک جس کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی تھی، یہ ملک جو ابتدائی سالوں میں کتنا خوشحال تھا، یہ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے. آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت، صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو فیڈ کرنے کے لیے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے کھیت سوکھے رہتے ہیں، بجلی کا بل کون ادا کرے گا؟ ذرا کھڑے ہو جائیے، جو نہر انہوں نے نکالی 700 میل لمبی نہر نکالی 700 میل، اور راجستھان کو ہرا بھرا کر دیا ہے. کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر، تھرپار کر کے سرحد پر، تو ادھر نظر آئے گا ٹیوے ٹیوے اور ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر گل و گلزار ہے. 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ ہے، جس سے نہ سیپیج ہوگا نہ اس سے جو یہ زمین کا جو کی خرابی پیدا ہوتی ہے کوئی کلر ہو، کچھ نہیں ہوگا. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک بار کرے. یہ پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان اور چین کیا شے ہیں؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حاوی ہے. آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ گھبراتا ہے اسے. یہ حال ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ کھڑے؟ یہ ذلت، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ. لیکن جب تک ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے، ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ 1971 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہوتا، اللہ نے وہ جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل، نکسن کا جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر جو ہے ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا، کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے بس جو ہو گیا ہو گیا، یونی لیٹرل سیز فائر. ورنہ ہمارا حال کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹکا خان جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ہیڈ پوسٹ پر، ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی تھی، وہ اواکس کی قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا. ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہماری بندرگاہ کے اندر. لینڈ ڈیفنسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہاں اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر سمندر کے راستے سے. بہرحال اللہ نے ہمیں فریش لیس دی تھی، لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں قطعاً، اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے ہیں. جو عربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے ہیں، جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ تو بعد میں ہوا ہے. ہم اور دھستے چلے گئے، ولکنہ اخلد الا الارض، زمین میں دھستا چلا گیا. وہ نقشہ ہے پاکستان. اب ذرا چند منٹ، میں نے عرض کیا تھا نا، یہ 175 176 177 آیات یہ ہیں جن میں ہماری تصویر ہے. اب 75 76 77 سورہ توبہ ہے. ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات میں دیکھیں. سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی، ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهِ، ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے، خادم خلق بن جائیں گے. فلما آتاهم من فضله، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لیں اور اپنی پیٹ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے وعدے. اب سنیے آیت، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا نہیں کرتا، میں کانپ جاتا ہوں. اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ نفاق رہے گا، الا یوم یلقونہ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کے ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی، اس نفاق کا روگ نکل نہیں سکے گا. میں کانپتا ہوں. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الا یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون. بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. یہ تین آیات. بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں، کیسی کیسی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاظتن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راستہ کا اسلام. اس کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں گے، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش کریں، لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام. ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے. ہمارے جو اب میں جو نفاق کی جو تین شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہمی، اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئی. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ جو ایک قوم بن گئی تھی، جو ہندو کے مقابلے میں بنیادیں مرسوس بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک عفریت ہے. سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا پاؤ ڈیم نہ بنا تو کچھ چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار اور یہ سب باریں ہوں گی، یہاں کی ساری ذخیرے ختم ہو جائے گا. دونوں آپ کے ڈیم سلٹ اپ ہو رہے ہیں، مسلسل سلٹ اپ ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے میں حائل. اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا ہے؟ اس کا اب نام بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں. کیوں؟ صوبائیت مسلط ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ ہے. یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلافت. سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوالہ نکلا ہے، مالیات کا جو دیوالہ نکلا ہے وہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے، اور اس کے لیے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ تین چیزیں ہیں تو کٹر منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث كذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤتُمِنَ خانہ، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے. دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن کرنے والا. عربوں کے غبن ہے. اب تو جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے اور 60 بلین ہمارا جو ہے باہر گیا ہوا ہے، اور 33 بلین ہم گئے چکے ہیں سود کے اندر، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے قرض. اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ ہے. حضور نے فرمایا، چار چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹر منافقاً خالصاً، خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ ایک حصہ جو ہے نفاق کا اس کے اندر موجود ہے، جب تک کہ وہ اسے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے. تین چیزیں وہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھیں. چوتھی یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے تو تکار پر اور گالم گلوچ پر اتر آئے، آپ اسے باہر ہو جائے. دیکھ لیجیے، یارڈ سٹک لے لیجیے ہاتھ میں، معاشرے کو ناپ لیجیے. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت روئے عرضی کی سب سے بڑی منافق قوم مسلمانوں نے پاکستان. یہ شکل کہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گی. تیسری منافقت کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے, کسی ملک کا سب سے سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دستور, اور ہمارا دستور منافقت کا پلنگا. پورا اسلام اس میں موجود ہے, قرارداد مقاصد موجود ہے. یہ دفاع موجود ہے 227 کے, یہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی, کوئی منافی قانون رہ نہیں سکتا, لیکن اس کو باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ساتھ. وہ اس کے اوپر رپورٹیں دیتی رہے گی, رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا؟ خالی چپ. ضیاء الحق نے بنایا فیڈرل شریعت کورٹ, کہ جو بھی یہ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ قانون خلاف کتاب و سنت ہے وہ کل عدم ہو جائے گا, لیکن اسے ہتھکڑیاں پہنا دی, بیڑیاں پہنا دی. فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج, مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج. وہ 10 سال کی ہتھکڑی کھلی تھی تو فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے بارے میں, بینک انٹرسٹ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا, لیکن اس کو بھی آج کتنے سال ہو گئے. تاخیر, تعویق, جھوٹے وعدے. میرے سامنے بیٹھ کر کہا تھا میاں محمد شریف نے 6 مہینے کے اندر نظر ختم کرو سود کو, اور یہ دونوں بھائی جو ہے شہباز شریف اور نواز شریف کہہ کر کہتے ہیں 1 سال کے اندر نظر ختم کر دیں گے. وہ 2.5 سال ہو چکے اور ابھی تک تو وہ فیڈرل شریف جو سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ سے اس کا فیصلہ نہیں آیا. پتہ نہیں کیا شکل ہے, آیا ہے کہ نہیں آیا ہے, اور اگر نہیں آیا ہے 1 مہینے کے اندر اندر اسے آنا چاہیے تھا عدالت کے کھلنے کے بعد, تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اثر نو ہیئرنگ شروع ہو جائے. بہرحال یہ ہے ہماری منافقت کے 3 پہلو جو میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, جب تک سانس تب تک آس. راستہ کیا ہے؟ ابھی ہمارے لیے مہلت ہے جب تک اللہ تعالی نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے. حالات جس تیزی کے ساتھ اس ریجن کے بدل رہے ہیں ہم سب کے سامنے. امریکہ فیصلہ کن طور پر اب بھارت کی پشت پر ہے, ہم سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا, سوائے ڈانٹنے کے, ڈپٹنے کے. کبھی اپوزیشن کو ڈانٹ آ گئی, کبھی حکومت کو ڈانٹ آ گئی, کبھی کسی اور کو ڈانٹ آ گئی. ڈانٹیں آ گئی, جھڑکیاں آ گئی, دھمکیاں آ گئی, اس کے سوا ہمارے ساتھ کوئی سروکار نہیں. ابھی جو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں فورن منسٹرز کے ساتھ, تو میڈلن البرائٹ کا جو رویہ تھا ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور جو ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ, زمین و آسمان کا فرق. ان کو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ان کے لیے جو ہے. پھر یہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب زیادہ مضبوط حکومت بی جے پی کی بن سکے گی. تقریباً جو ریزلٹس جو ہیں جو آئے ہیں, اب ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ شاید انہیں, خیر وہ ایبسولیوٹ میجورٹی بی جے پی کی تو نہیں, اس کے الائز کے ساتھ جو ہے, لیکن بہت مستحکم حکومت ہوگی. وہ اتنی باریک, وہ اتنی کمزور حکومت نہیں ہوگی. اور بی جے پی کے عزائم جب تک ابھی وہ کچھ اپنے الائز کے لیے ساتھ بندھی ہوئی ہے, ایبسولیوٹ میجورٹی اسے نہیں ملی ہے, تب تک تو اس نے کچھ چیزوں کو ابھی روک لیا ہے. وہ الائز کے دباؤ کے تحت کامن سول کوڈ روک لیا ہے, کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس روک لیا ہے, اور جو ان کے دل کی بات ہے وہ روکتی ہے. دل کی بات یہ کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے, لیکن یہ کہ ان کے انڈیویجول تو زبانوں پر آنا شروع ہو گیا. آج تک کئی 50 برس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا جو اب کہا جا رہا ہے. جو رخ ہے دنیا حالات کا اس کو اسے پہچان لیے. بھارت پاکستان کے بغیر نامکمل ہے. آر ایس ایس کا یہ ڈکلیئرڈ گول ہے اکھنڈ بھارت دوبارہ قائم کرنا اور پاکستان کو ختم کرنا, اور یہی نہیں ہندوستان کی پوری سرزمین کو پاک کرنا ان ملیچھوں سے, مسلمانوں سے ڈکلیئرڈ ہے. یہ ہے وہ ادھر جا رہا کس تیزی کے ساتھ, گریجولی وہ بی جے پی بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں آ گئی ہے. اور اگر کہیں اسے ایبسولیوٹ میجورٹی حاصل ہو گئی تو جو حال ہوگا اسے سامنے رکھیے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہے, یہ بریدنگ سپیس اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دے رہا ہے, اگر ہم کمر ہمت کسیں گے تو کچھ ہوگا. لیکن اب میں اجمالاً صرف یہ بتاؤں گا کہ نظام خلافت ہے کیا, اس لیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکا, میں نے یہاں 4 لیکچرز دیے تھے غالباً جنا ہال میں, نظام خلافت حقیقت میں کیا ہے, جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت تک کیا تھا, ختم نبوت کے بعد اس کی شکل کیا ہے جو خلافت راشدہ میں بنی, اب اس کی شکل کیا ہو. عبدالرزاق صاحب نے تو صرف وہی ذکر کیا ہے کہ اب اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا, معاشی نظام کیا ہوگا اور سماجی. نہیں, میں نے تو اس سے اصولی بحث کی. خلافت اصل میں اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہو. اللہ جو ہے براہ راست حکومت نہیں کرتا, جب تک نبوت جاری تھی جو انبیاء ہوتے تھے وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس حکم آ رہا ہے، جسے وائسرائے ہوتا تھا دہلی میں بیٹھا ہوا، ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھی، وائسرائے ہوتا تھا، یا ان دونوں کے درمیان رب کیا تھا، جو حکم وہاں سے آئے گا ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ تو اسے نافذ کرنا ہے، وائسرائے کو اس میں جور و جرا نہیں کر سکتا، جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں آیا یہاں لوکل اپنے حالات کو دیکھ کر جو بہترین اس کی رائے بنے گی اپنے ججمنٹ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے، یہ خلافت ہے، یہ وائس ایجنسی ہے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ 1947 سے پہلے جو نظام تھا تقریباً 100 برس جو رہا ہے وہ کیا ہے، 90 برس نظام رہا 1857 سے 1947 تک، اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن اس کے بعد 1857 کے بعد سے یہ خلافت کا نظام تھا۔ تو جب تک نبوت چل رہی تھی نبی ہی نمائندہ تھا تو نبی ہی خلیفہ تھا، اسی لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، جو حکم ہمارا آئے گا اس کو نافذ کرو، بات ختم ہو گئی، جہاں ہمارا حکم نہیں ہے اپنا بہترین ججمنٹ استعمال کرو، فحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان عدل سے کام کرو۔ جب تک نبی، اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل نصوصہم الانبیاء کلما حلق نبی خلقہ نبی، 1400 برس تک تقریباً تار ٹوٹا ہی نہیں بنی اسرائیل میں، کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا، بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، قومی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کی ہلاکت ہوتی تھی دوسرا نبی اس کی جگہ ہو جاتا تھا، حضرت داؤد کا فوت ہوئے، حضرت سلیمان وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ تھے۔ چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اندر، اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ کون تھے؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، محمد الرسول اللہ خلیفہ، اللہ کا جو حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا اپنی ثوابدید سے فیصلہ کیا۔ البتہ جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اب اجتماعی خلافت کا دور شروع، اب کسی کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لنک جو ہے کہ وہاں سے حکم آ رہا ہو وہی کے ذریعے سے، وہ ختم ہو، کھڑکی بند ہو گئی وہی کی، یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ نبی کی تمہاری سنت ہے تمہارے پاس، گو اہیڈ، دو آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اور اب خلیفہ چنا جائے گا مسلمانوں میں سے، اب یہ الیکٹڈ پوسٹ بنی، یہ نامینیٹڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ جو ہے اہل تشیع کا تصور ہے وہ امامت کا، کہ وہ مامور من اللہ ہوتے تھے، جو ائمہ تھے ان کے 12 12ویں کو وہ کہتے کہ وہ پوش ہیں، ابھی وہ ظاہر ہوں گے، اور یہ کہ وہ معصوم تھے، ہمارے نزدیک معصومیت بھی ختم، نبوت جب ختم ہوئی معصومیت ختم، ماموریت من اللہ ختم، کوئی شخص اپنی ذاتی جو ہے کلیم نہیں کر سکتا کہ میں مطاع ہوں میرا حکم ماننا پڑے گا، نہیں، دلیل لاؤ کتاب و سنت سے، یا پھر باہمی مشورہ سے بات کرو، امرہم شورا بیناہم، کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا جو میں کہوں اس کو ماننا پڑ، نو نو، یہ ابو بکر کا بھی مقام نہیں تھا، عمر کا بھی نہیں تھا، کسی اور کا کیا ہوگا، تابع دیگر تھے رسل۔ اس کو کہا ہے حضرت عمر نے امر المسلمین، یہ بہت ایک اہم واقعہ ہے سیرت فاروقی کا، آخری سال تھا ان کا دور خلافت کا، حج پر تھے لوگ بہت جمع تھے، حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے کچھ چیز میں گوئی سنی، حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں امیر المومنین، میں لوگوں کی کچھ چیز میں گوئی سن رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم بغیر مسلمانوں کو مشورے کی مہلت دیے ہوئے فلاں شخص کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لیں گے، ٹائم دیں گے ہی نہیں۔ اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کس کے لیے تھا یہ، حضرت عمر نے کہا اچھا تو ابھی اعلان کرو، لوگوں کو جمع کرو، میں ابھی خطبہ دوں گا، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّحَقَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَخْصَبُوا أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، جمع کرو لوگوں کو تاکہ میں وارن کروں ان لوگوں کی سازش کے خلاف کہ جو مسلمانوں کے معاملے کو غصب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا فیصلہ ہوگا اب کہ وہ مشورے سے طے کریں گے کون ہو، یہ تو گویا کہ امر المسلمین کو غصب کر رہے ہیں، غاصبانہ قبضہ کرنے کی اگر یہ خیال ہے کہ اچانک ایک شخص یار پر بیعت کر لیں گے، تو انہوں نے یہ پھر مشورہ دیا کہ امیر المومنین یہ موسم میں حج ہے، ہر طرح کا آدمی آیا ہوا ہے، ہر کونے سے آیا ہوا ہے، خامخواہ یہاں کوئی کنٹروورسی شروع ہو گئی تو کوئی اس کے برے نتائج نکل سکتے ہیں، آپ مدینہ منورہ جا کر یہ کام کیجئے۔ تو انہوں نے مان لیا، مدینہ جا کر پہلا کام یہ کیا ہے کہ خطبہ دیا اور اس میں تفصیل سے کہا کہ یہ امر المسلمین ہے، اگر من بایع امیرن عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ له، اگر مسلمانوں کی باہمی مشاورت کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو وہ بیعت جو ہے نل اینڈ وائڈ ہوگی۔ تو گویا کہ خلافت راشدہ میں اب آ کر وہ شخصی خلافت اجتماعی خلافت میں بدل گئی۔ یہاں ہمارے دور کے ایک بہت بڑے مفکر نے اس کو اصل میں جدید جو نظریہ ہے ڈیموکریسی کا، اس کے ساتھ پیرلل لانے کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے کہ ڈیموکریسی میں کیا ہے، سوورنٹی، یعنی یہ کہ پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر ہے۔ تو خلافت کیا ہے؟ پاپولر وائس ریجنسی ہے، پاپولر وائس ریجنسی، لیکن مجھے اختلاف ہے۔ اس لیے کہ پاپولر وائس ریجنسی اور پاپولر سوورنٹی کے اندر یہ آئے گا کہ ہندو مسلم کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو مسلمان ہو، سب کی رائے کو اس میں دخل ہوگا۔ نہیں، یہ نہیں، یہ امر المسلمین ہے، خلافت صرف مسلمانوں کا حق ہے جو اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے سامنے خود اپنی انڈیویجول اختیار کو بھی اس کے قدموں میں ڈال چکے ہیں۔ سپردم بتو مایا خیش رات و دانی ہم حساب کم و بیش رات، ان کا حق ہے کہ خلافت انہیں ملے۔ یہ خلافت المسلمین ہے، یہ پاپولر اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی ملک کے اندر رہنے والے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، وہ سب کے سب جو ہے خلافت کے اندر ہیں۔ پاپولر سوورنٹی سے یہ معاملہ مختلف ہے۔ تو یہ ہے وائس ریجنسی آف دی مسلم۔ میرے پاس آئے تھے یہاں امریکن کونسلیٹ جو ہے اس کے پولیٹیکل آفیسر جیمز ایف کول، یہ ذرا دو سال پرانی بات ہے، کیونکہ میرے بیانات خلافت کے بارے میں آ رہے تھے اخبارات میں، تو وہ آئے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں خلافت کا نظام کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے خلافت سے۔ تو میں نے ایک تو اس وجہ سے بھی کہ ان کے لیے معاملہ آسان ہو جائے، اور دوسری وجہ بھی تھی، وہ بھی میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ اپنے ملک کا دستور لے لیجیے امریکہ کا، اس میں تین چیزیں شامل کر دیجئے، وہ آج کی دنیا کا بہترین خلافت کا نظام بن جائے گا، وہ چوکا۔ میں نے کہا دیکھیے وہ تین چیزیں کیا ہیں۔ پہلی چیز کہ یہاں سوورنٹی گاڈ کی ہے، ماسز کی نہیں ہے۔ نمبر دو، وضاحت اور صراحت، یہاں کسی سطح پر، وہ فیڈرل ہو، سٹیٹ لیول ہو، کاؤنٹی لیول ہو، کوئی قانون، کوئی ہدایت، کوئی انسٹرکشن، کوئی رول نہیں بنایا جا سکتا جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف۔ دوسری بات یہ طے کر دیجیے، اور یہ بات کہ آیا کوئی شے کتاب و سنت کے خلاف ہے یا نہیں، یہ جیسے آپ کے ہاں ہوتا ہے دستور کی پروویژن میں، اگر کہیں کوئی شہری یہ سمجھتا ہے کہ خلاف ورزی ہوئی ہے تو ویئر ڈز ہی گو؟ ہائر جوڈیشری، جوڈیشری طے کرے گی کہ کسی معاملے میں کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ تیسری بات یہ طے کرنی ہوگی کہ یہاں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، باقی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے برابر ہوں گے، ہر اعتبار سے۔ دو چیزوں میں شریک نہیں کیے جا سکتے، لیجسلیشن میں شریک نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد کتاب و سنت ہے، دے ڈونٹ بلیو ان آئیدر۔ نمبر دو، جو ہائیسٹ پالیسی ہوگی ملک کی، ہائیسٹ، اس لیول پر انہیں ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں بھی اسلامی ریاست اور خلافت قائم ہو جائے گی اس کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہوگی کہ یہ نظام پوری دنیا میں پھیلے، یہ ٹاپ ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک نان مسلم سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ سبسکرائب کرے گا اس کو اور اس کے ساتھ اس کی سوچ ہوگی، بس باقی ہر شے کے اندر مسلمانوں کے برابر، ان کی عقیدے کی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بڑھ کر کی جائے گی۔ سورہ حج کی آیت کے اندر جو ہے مساجد کا ذکر بعد میں آتا ہے، سوام و ابیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم اللہ کثیرا، مسجدوں کا ذکر بعد میں ہے، صومعے اور گرجے اور جو ان کے سلوتے ہیں سینیگاگز، ان کا ذکر پہلے یہودیوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کا پرسنل لا ان کو پورا گارنٹی کیا جائے گا۔ اچھا، جزیہ سے جو لوگ خامخواہ اسے گالی سمجھتے ہیں، یہ ٹیکس ہے، آج بھی ہر شخص ٹیکس لے رہا ہے، جزیہ دے رہا ہے۔ مسلمانوں سے زکات لی جائے گی، ان سے جزیہ نہیں، ان سے زکات تو نہیں لی جا سکتی، بٹ دے ول ہیو ٹو پے ٹیکس۔ جزا سے ہے، یہ جزا کے معنی ذمی کسے کہتے ہیں، گالی نہیں ہے، ذمی کیا ہے؟ جس کی حفاظت کا ذمہ لیا اسلامی ریاست نے. اگر کسی وقت اسلامی ریاست پر ایسا کڑا وقت آ جاتا ہے کہ ہر شخص کو جنگ کے اندر جو ہے جانا پڑے, تب بھی ہم ذمہ سے نہیں کہہ سکتے کہ تم جاؤ اور لڑو. نو, اس لیے کہ وہ اس کی حفاظت کے, ہم نے پروٹیکشن کا ذمہ لیا ہوا ہے. وی آر ریسپانسبل. جیسے کہ حضرت خالد ابن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ شام میں ایک شہر پتہ کیا, وہاں کے لوگوں سے جزیہ کلیکٹ کر لیا, وہاں سے آگے بڑھ گئے. لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ رومی افواج دو طرف سے گھیرے میں لے رہی ہیں ہمیں, بس پائی اختیار کرنی پڑی, وہ شہر بھی چھوڑنا پڑا. وہ ساری رقم جو جزیہ کی کلیکٹ کی تھی وہاں سے وہ ان کو واپس کر دی کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا تھا, اس کا یہ بدل تھا, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہمیں اس وقت جانا پڑ رہا ہے پیچھے, یہ جزیہ حاضر ہے. ان کو آپ ڈرافٹنگ نہیں کر سکتے, فوج کے اندر زبردستی نہیں لا سکتے, لیکن ہر مسلمان وہ لازمن جب بھی ضرورت ہوگی اسے فوج کی سروس کرنی ہے. تو پیپلز آرمی بنے گی وہاں, یہ تھوڑی سٹینڈنگ آرمی تھوڑی ہوگی, ہر شخص فوجی ہوگا جیسے کہ پیپلز آرمی ہے چائنا کے اندر. بھارت, میں نے اس سے کہا یہ تین چیزیں آپ شامل کر دیجئے تو دنیا کا بہترین. اور اس کی وجہ کیا ہے دوسری, امریکن سوسائٹی میں دو اعتبارات سے تو قار مذلت کی انتہا ہو گئی. ورسٹ فارم آف اکنامک ایکسپلائٹیشن, اور جو سماجی ان کا جو ہے پورا فیبرک جس طرح ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا, شرم حیا اور خاندانی نظام. اب وہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک صدر جو ہے ملک کا وہ کہہ رہا ہے کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. باسٹرڈ پیپل بورن وداؤٹ اینی بیڈ لاک. چنانچہ انہوں نے اپنے فارموں سے باپ کا نام ہی نکال دیا, اب نام با کا نام, بس باپ کا نام ہی مت پوچھو. یہ حال ان دونوں اعتبارات سے تو انتہائی ذلت کے اندر جا چکے ہیں. مٹھی بھر یہودی سرمایہ دار ہیں, ٹریلینز کے اندر ڈیٹ ہے امریکہ کا, اور ڈیٹر کون ہے, قرض خواہ کون ہے, یہودی قرض خواہ. چنانچہ ساؤدرن اور ویسٹرن سٹیٹس جو ہیں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی, ان میں زبردست تحریک چل رہی ہے. کتنا وقت لگتا ہے اسے میچیور ہونے میں نہیں کہہ سکتا. وائٹ کرسچن ملیشیاز, انہوں نے اسلحہ جمع کیے ہوئے ہیں, ان کی بڑی جو ہے جمعیت ہے. ان کا کہنا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از اے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف جیوز, اور ہمیں ایک اور آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی جیسے کہ ہم نے انگریزوں سے, برطانیہ سے آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی, ایک اور جنگ لڑنی پڑے گی, اور ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے یہودیوں سے. ان کی ہٹ لسٹ پر سب سے پہلے یہودی ہے, پھر مسلمان ہے, پھر وہ جو افرو امریکنز ہیں, چاہے عیسائی ہو چاہے مسلمان, لیکن ٹاپ پر یہودی. بہت اصل جب انہیں میں سے ایک شخص تھا جس نے کہ اوکلاہوما کی جو تھی فیڈرل بلڈنگ جو ہے اڑائی ہے, فیڈرل, اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے انہیں شدید نفرت ہے کہ اس سے ہاسٹیج ان دی ہینڈز آف دی جیوز. اور ان کا واقعہ یہ 1913 کے بعد سے عجیب ہے, ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنی کرنسی کنٹرول نہیں کر سکتا. دی ایشو آف ڈالر, کنٹرول آف ڈالر از دی ہینڈ آف دی بینکس. ان کو نام تو ریزرو بینک وغیرہ دے دیا جاتا ہے, وہ سب پرائیویٹ بینک ہیں, کوئی وہ سرکاری حکومت کا بینک نہیں ہے, اور یہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں. تو بہرحال اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو نظام ہے دو اعتبارات سے تو نہایت نیچے ہے, لیکن پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے. انسٹیٹیوشنز کو ایوالو جس طریقے سے کیا ہے, جس طرح صدر کا جو ہے وہاں پر امپیچمنٹ کا ایک معاملہ موجود ہے کہ بھاگ گیا تھا نکسن امپیچمنٹ کا لفظ سنتے ہی, حالانکہ کس قدر اس کے پاس اختیارات ہیں, اور پھر اس کا جو نظام جو ہے بہت خلافت راستہ سے ملتا ہوا ہے. صدر کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں, جس کو چاہے وزیر بنائے, وزیر نہ سینٹ سے ہوگا کوئی ضروری نہیں, بلکہ سینٹ کا کسی آدمی کو وزیر بنائے گا تو وہاں سے اس کو استعفی دینا پڑے گا. وزیر جو ہے نہ وہ کانگریس سے ہوگا نہ سینٹ سے ہوگا, صدر کے ہاتھ میں اختیار, جس کو چاہے وزیر بنائے. جو بھی ایکسپرٹ ہے, مالیات کا ایکسپرٹ ہے, ضروری نہیں کہ وہ الیکشن لڑ کر بھی آ سکتا. کوئی ہے جو ڈیفینس کے معاملات کا بہت بڑا ماہر ہے, ضروری نہیں کہ اس کے پاس بلینز ہو, وہاں بلینز کے بغیر تو الیکشن لڑا نہیں جاتا. ناٹ نیسری دیٹ ہی شوڈ بی ایبل ٹو سکسیڈ ان الیکشن. یہ نظام بہترین, اور ڈیسینٹرلائزیشن کی یہ انتہا ہے کہ کاؤنٹی لیول کے اوپر تھانے دار بھی الیکٹڈ ہے, شیرف, میئر الیکٹڈ, تھانے دار الیکٹڈ. یہ سارے دھندے پولیس کے, اور یہاں سے ایس پی کو وہاں بھیج دو, اور یہ فلاں جو ہے ٹائیگر جو ہے یا کوئی اور ہے وہ اس کو وہاں بھیجو, ان کو ان کی جا کے جو ہے وہ مزاج درست ہے, قتل نہیں، لوکل آدمی ہے، شریف ہے، اور اس قدر فریڈم نظر آتی ہے پولیٹیکل وہاں پر ہے، وہ دیکھنے کو نظام جو ہے وہ تو چونکہ ووٹنگ کا نظام ہے اور جو سارے ذرائع ابلاغ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ ایک طریقے سے اس وقت ڈیفیکٹو جو ہے وہ بن گیا ہے، اس کے معاشی نظام کی وجہ سے ڈیفیکٹو تو وہ ہے ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ، لیکن انسٹیٹیوشن جو انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں وہ میرے نزدیک سوشل ایوولوشن کی ٹاپ ہے۔ اس حوالے سے میں نے کہا کہ اگر یہ تین چیزیں داخل کر دی جائیں اس دور کی بہترین جو ہے خلافت قائم ہو جائے گی۔ یہی وہ بات تھی کہ جو میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ خیال تھا، 50 برس پورے پاکستان کو بننے کے بعد یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت، وہ حقیقی مسلم لیگ ہے یا نہیں ہے تو نام تو مسلم لیگ ہے نا، اس سے ایک جماعت آئی ہے، اتنا ہیوی مینڈیٹ اسے ملا ہے، پھر یہ کہ خاندان وہ ہے جو مرکزی حکومت میں اور سب سے بڑے صوبے کی حکومت میں جو ہے برسر اقتدار آیا ہے، جو کم سے کم ہماری مذہبی روایات کا تو کم سے کم کاربند ہے، ان کا احترام کرنے والا ہے مذہب کے سطح پر، توقع ہوئی۔ اور ایک خط میں نے چھوٹا سا لکھا تھا اور میاں شریف صاحب تینوں بیٹوں کو لے کر آ گئے، پھر دوبارہ بھی آ گئے، میں نے ان کے سامنے رکھا کہ آپ سب سے پہلے شروع کریں دستور سے، دستور کی منافقت ختم کیجئے، اس میں جو لیکیونا ہے وہ ختم کر دیجئے۔ یہاں شاید آیا ہو، وہ ہم نے خاص طور پر ندائے خلافت کا ایک اسپیشل ایشو شائع کیا تھا، تکمیل دستور خلافت، خلافت کے دستور کے اعتبار سے جو خلا ہے، جو چھوڑے ہوئے آپ نے، جو چور دروازے وہ بند کر دیجئے، اس کا پورا لفظ بلفظ جو ہے سدوی ہے۔ اور جب پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ملاقات کی ان سے جا کر میں نے اپنے وفد کے ساتھ، تو وہاں جنرل عبد المجید ملک نے دو دفعہ کہا کہ میاں صاحب انہوں نے تو کام اپنا کر دیا ہے، اب تو آپ کا کام ہے، اور دو ہی مرتبہ نواز شریف صاحب نے کہا راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ راجہ صاحب اس پھر تیاری کیجئے اور یہ امینڈمنٹ تیار کیجئے۔ وہ امینڈمنٹ آئی ہے 15ویں تو وہ جس شکل میں آئی ہے بیڑا غرق، اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک خصوصی اختیار قائم کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے دودھ کچھ تھوڑا سا دیا بھی ہے، ایک جملہ اس میں صحیح ہے، باقی اس میں بیمنیاں جو ڈالی گئی ہیں اس نے جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دی۔ یہ حال جو ہے، اور یہ وہ اسی منافقت کی بات، وعدے اور وعدہ خلافی، اتنے اونچے لیول کا آدمی جو ہے کسی ملک کے اندر اگر وہ یہ کر رہا ہو۔ بہرحال خلافت کیا ہے اس پر تو میں اس سے زیادہ اب نہیں جاؤں گا، معاشی نظام، سماجی نظام، چونکہ آج خاص طور پہ اعلان کر دیا ہے عبدالرزاق صاحب نے کہ 50% پر وہ کتاب آپ کو مل جائے گا، اس کتاب کو پڑھیے۔ اصلاً خلافت کیا ہے، جب تک نبوت جاری تھی وہ کیا تھی، خلافت راستہ میں کیا تھی اور اب کیا ہوگی، اس میں کیا فرق ہوگا۔ ایگزیکٹ خلافت راستہ دوبارہ نہیں آ سکتی، خلافت راستہ زمیمہ تھا دور نبوت کا، جتنا تزکیہ محمد رسول اللہ نے کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا، آج تو ہم توقع نہیں کرتے۔ وہاں لائف لانگ خلافت تھی اور خلیفہ کے جتنے اختیارات تھے اس پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے، یہ چیزیں تو ہم آج نہیں کر سکتے، آج تو ہمارے پاس اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں، ہمیں تو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام رکھنا پڑے گا، وہ انسٹیٹیوشن جو ڈیولپ ہوئے وہ لینے پڑیں گے۔ بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آخری بات، قائم کیسے ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک لفظ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اور یہ توبہ اشخاص سے، افراد سے شروع ہوگی، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ افراد توبہ کریں گے۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کل کی کل شریعت پر نہ میں عمل کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، شریعت میں تو یہ بھی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، نہ میں کاٹ سکتا ہوں نہ آپ کاٹ سکتے ہیں جب تک کہ نظام نہیں بدلے گا۔ لیکن جتنی شریعت پر آج میں عمل کر سکتا ہوں، چاہے نکو بن جاؤں، معاشرے میں وہ کہیں دقیانوسی ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنا ممکن ہو، اس پر عمل کرنا لازماً ضروری ہے، تب توبہ صحیح ہوگی، ورنہ وہ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تارڑ صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ایک یوم توبہ منا لو، کوئی توبہ کی تسبیحیں کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ اپنی معاشرت، اپنی معاش سے، جو ہمارا دائرہ ہے، جو چیزیں خلاف اسلام نکال باہر کرو، یہ توبہ کی شرطیں لازم ہیں۔ یہ توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور اب میں اب اس میں تین کا ذرا پہاڑا پڑھوں گا آپ کے سامنے، تین آیتیں سورہ آل عمران کی، 102، 103، 104 سہ نکاتی پروگرام، میری کتاب بھی موجود ہے اس پر، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی پروگرام۔ پہلا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے تو افراد خود اللہ کا تقوی اختیار کریں اور وہ مسلمان ہو عملاً مسلمان، وہ مسلمان جس کے لیے اقبال نے کہا ہے جمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ، وہ مسلمان جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، نعروں سے جلوسوں سے جلسوں سے دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا. آپ ڈسٹیبلائز کر دیں گے کسی گورنمنٹ کو، کوئی ہنگامہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے حکومت ختم ہو جائے، کسی کی بساط لپٹ جائے، کوئی اور بساط کھل جائے، چہرے بدل جائیں. جب تک افراد کے اندر اشخاص جب تک تیار نہیں ہوں گے، افراد جب تک نہیں ہوں گے کہ جو شریعت پر کاربند. نمبر دو نقطہ کیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ سے، وہ ایک بڑی پرانی نظم ہے، دولت ہست کے یابی سرے راہے گاہے، تے شبن جلب صد سالہ بہائے گاہے، جادہ صد سالہ بہائے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی اچانک بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شکل ہو جائے، جیسے خلافت جو حضرت داؤد کی ہوئی تھی بالکل اچانک ہوئی تھی، یہ نہیں تھا کہ حضرت داؤد نے پہلے لوگوں کو جمع کیا ہو، ایک جماعت بنائی ہو، ایک جمعیت بنائی ہو، پھر اس کی جدوجہد ہوئی ہو، پھر کوشش کر کے اور پھر وہ جو نظام قائم ہو. نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کی اور ان کے دشمنوں کی ایک جنگ ہو رہی تھی، جالوت جو مشہور ہے، گولیت. جنگ کے اندر وہ سب سے پہلے باہر نکلا اور وہ غرق آہن تھا اور تھا بھی دیو ہیکل، ادھر سے کوئی نہیں نکل رہا تھا، پورا لشکر جو ہے کانپ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کون کرے گا. حضرت داؤد ایک نوجوان لڑکے گڈریے گوپیا ہاتھ میں، اس میں پتھر لے کے باندھتے تھے، انہوں نے کہا میں تو اپنے گوپیے سے کے پتھر سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، یہ نامختون، یہ گویا سب سے بڑی گالی ہے بنی اسرائیل کی جس کی ختنہ نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کی چونکہ سنت تھی ختنہ، تو جو بھی غیر ابراہیمی تھے وہ سب نامختون کہلاتے تھے، اس نامختون کو میں واصل جہنم کروں گا. انہوں نے اپنے گوپیے میں رکھ کر، بس نشانہ کچھ ایسا تھا کہ وہ جو آنکھ کا سوراخ تھا اس کی زرا بکتر میں، وہ اس میں سے وہ سیدھا جو ہے وہ پتھر گیا ہے اور بھیجے کو جو ہے پاش کر دیا، مر گئے. یہاں سے وہ ابھرے، پھر اللہ نے انہیں بادشاہت دے دی، تالوت نے اپنی بیٹی بیا دی بادشاہ. یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا، اللہ کرنا چاہے تو عجیب بات نہیں. ایران میں بہرحال انہوں نے اپنے علماء کی حکومت قائم کی، بادشاہ کے دور سے بہت بدلے ہیں، بہت بدلے ہیں، بہت بدلے، کوئی شک نہیں. ہوا کیا تھا، جیسے یہاں اینٹی بھٹو تحریک تھی ویسے ہی وہاں پر سیاسی تحریک شروع ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وہاں اس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، لبرلز بھی تھے، آرتھوڈاکس بھی تھے، اور ان سب نے مل کر جو ہے تحریک چلا. یہاں بھی یہی تھا، نوجواتیں تھیں، اس میں لبرل بھی اور آرتھوڈاکس بھی اور بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، پھر یہ کہ ولی خان بھی اور پگاڑا بھی اور اصغر خان بھی، سبھی تھے. ایسے ہی وہاں بھی تھا، تودے پارٹی بھی تھی، عوام بھی تھے، مہدی بازرگان جیسے لوگ بھی تھے، علماء بھی تھے، مجاہدین خلق بھی تھے. ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی جو یہاں تھی، پی این نے بعد میں اسے آپ نے بپتسمہ دے کر نظام مصطفیٰ تحریک بنا دیا، وہاں پر بھی یہی تھا. لیکن یہ کہ یہاں آرمی نے اس کو کو کیا ہے، کو بائی آرمی، وہاں کو بائی کلرجی ہو گیا. یہ بھی ایک اتفاقاً بات ہو گئی. محض علماء جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ انقلاب برپا کر دیتے اور شاہ کے خلاف مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. وہ تو اتفاق یہ کہ ان کی چونکہ علماء کی تنظیم بڑی مضبوط تھی، گریڈیشن بڑی نمایاں تھی، واضح تھی، اور ان کے اندر ایک شخص جو ہے بہت نمایاں طور پر جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ، اس کا ایک مقام بن چکا تھا، اس نے کو کر لیا. اسی طریقے سے افغانستان میں کیا ہوا ہے، کوئی دعوت نہیں، کوئی جماعت نہیں بنی، کوئی اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہوئی. وہ تو یہ کہ ایک مصیبت آ پڑی، کمیونسٹ ریولیوشن آیا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، بادود چند جنہوں نے اس کے مقابلے میں کوشش کی، بادود چند لوگ. لیکن جب روسی فوج آ گئی تو اب علماء کے نزدیک بھی قتال فرض ہو گیا کہ کسی مسلمان ملک پر اگر غیر مسلم جو ہے کوئی حکومت حملہ کرے تو قتال فرض ہو جاتا. اب یہ ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء وہ کھڑے ہو گئے. قوم کے اندر یہ جذبہ تھا حریت کا، تو جو بھی ہوا امریکہ نے جس قدر سپورٹ کیا، مدد دی، روسی چلے گئے، اب وہ آپس میں لڑے. ان کی آپس کی لڑائی سے جو لوگ تنگ آ گئے تھے تو اس میں چند نوجوان اٹھے ہیں اور اللہ نے انہیں کامیابی دے دی ہے. وہ طالبان کی حیثیت سے 95% رقبے کے اوپر اس وقت جو ہے، اور انہوں نے چونکہ علماء تھے، طالب علم تھے، انہوں نے اسلامی جو ہے قوانین نافذ کیے. فرق صرف یہ ہے کہ ایران میں خالص فرقے جعفری ہیں، یہاں خالص فرقے حنفی ہیں. اس سے زیادہ وسعت نظر نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر غور کیجئے، ایک تو ہے یہ اتفاقاً کچھ ہو جائے، کسی ذریعے سے ہو جائے. فرض کیجئے کہ ضیاء الحق صاحب واقعتاً جب آئے تھے اور نظام مصطفیٰ تحریک نے جو جوش اور خروش پیدا کر دیا تھا، تحریک پاکستان سے کہیں بڑھ کر تھا وہ جوش و خروش اس وقت کہ جو مسلمانوں میں تھا، اگر وہ تل گئے ہوتے کہ کب وقت میں نے اب یہاں نافذ کرنا ہی کرنا ہے، کوئی ریزرویشن نہ ہوتی، کوئی تدریج کا معاملہ، انہیں تو فکر یہ رہی کہ میری حکومت نہ جائے، میں ہوں گویا کہ یہاں کا پروٹیکٹر، لہذا اس کو بھی راضی کرنا ہے، فلم سٹاروں کو بھی راضی رکھنا ہے، فلاں کو بھی کرنا ہے، آرٹسٹوں کو بھی راضی رکھنا ہے، مولویوں کو بھی ذرا خوب اچھا ان کو 5-star ہوٹل کے اندر ٹھہرا کر انہیں بھی راضی رکھنا ہے. اس میں انہوں نے سارا موقع ضائع کر دیا. چنانچہ یہ بات میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں ان کے منہ پر میں نے کہی تھی 20 اگست 1980 کو، ابھی 3 سال ہوئے تھے انہیں آئے ہوئے، پہلا علماء کنونشن تھا، اس میں انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی. میں نے کہا تھا مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے کہوں، کیونکہ 2 آرڈیننس لے کر آئے تھے وہ، ایک زکات آرڈیننس اور ایک حدود آرڈیننس، اور اسی پر کہہ رہے تھے کہ مجھے ہمیں بتایا جائے کہ یہ ٹھیک ہیں کیا ہے، فیڈ بیک چاہیے، ویسے تو سیاست کا میدان بند ہے. میں نے کہا سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا، مجھے اجازت دیجئے کہ آپ نے نظام مصطفیٰ تحریک کی ساری سٹیم آؤٹ کر دی، 3 سال گزار دی ہے آپ نے، جو اصل وقت تھا کام کرنے کا وہ آپ نے جو ہے گزار دیا، وہ تو سٹیم ہی نکل گئی ہے. اب آپ کی چیزیں جو ہے اس کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہو جائیں، اور ہو گئے اہل تشیعوں نے 50,000 دے جا کے گھیراؤ ڈال لیا، اور یہ کہ ہم زکات نہیں دیں گے، زکات سے ایگزمٹ کیے جائیں، شیعہ سنی کا فرق ڈال دیا، بے شمار سنیوں کو شیعہ بننے کا جو ہے راستہ کھول دیا. بہرحال اگر ہوتا یہ کہ واقعتاً ان کے اندر وہ ارادہ ہوتا کہ چاہے میں رہوں نہ رہوں اسلام تو آئے گا، تو کچھ ہو سکتا تھا. لیکن یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جسے ہم پلان کر سکیں. پلاننگ کے لیے ہمیں سیرت النبی کی طرف روشنی جو ہے وہ اپنی نگاہ کرنی ہے. حضور نے کیسے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت امام مالک نے فرمایا، یہ میری احادیث آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی، ان کا قول لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. آخری حصہ اس حدیث کی روح سے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت علی منہاج النبوہ، پہلا حصہ وہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ، جیسے وہ قائم ہوئی تھی ویسے ہی اب قائم. وہ طریقہ ہے یہ کہ سب سے پہلے افراد جن میں ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ وہ شریعت جس پر بھی وہ عمل کر سکتے ہو، سودی کاروبار ہے ختم کریں، اگر وہ پراٹھے نہیں کھا سکتے، 2 وقت روٹی نہیں کھا سکتے، 1 وقت روٹی کھائیں، ٹھیک ہے. صحابہ سے بھی کہا تھا اللہ نے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو امتحان لینے ہیں اللہ نے. پہلا کام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسرا کام واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب ایک جمعیت، جماعت، تنظیم، اس کے لیے جمع ہو جاؤ. حبل اللہ یہاں آیا ہے، اور حبل اللہ سے مراد وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی تھی، ہوا حبل اللہ المتین، قرآن مجید. لیکن یہی لفظ آیا ہے یہود کے تذکرے میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. لوگوں کے ساتھ بھی ایک حبل ہو سکتی ہے، اور ایک اللہ کے ساتھ حبل ہے. اللہ کے ساتھ حبل اللہ کی کتاب ہے، لوگوں کے ساتھ حبل اپنے میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ اس رشتے کے اندر استوار کر دو، جوڑ دو، یہ جو تم کہو گے کریں گے. آج اس کی شکل ہمارے پڑوس کے اندر افغانستان میں موجود ہے. ایران میں ڈائیکوٹمی ہے، ایک صدر بھی بیٹھا ہوا ہے تو ایک وہ جو ہے وہ ان کا جو عالم ہے وہ اس کا نگران بھی موجود ہے. یہ ان کے درمیان کیا بیلنس ہوئی، جب میں گیا تھا 2 سال ہوئے ہیں تو ان کے درمیان یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ کیا بیلنس آف پاور دونوں میں ہو نہیں سکتا، جیسے ہمارے یہاں صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کیا بیلنس ہوگا، یا درشنی پہلوان ہو جائے گا جیسے آج کل کے ہمارے صدر صاحب ہیں، اور یا یہ ہے کہ پھر وہ صدر وہ ہوگا کہ جو جس وزیر اعظم کو چاہے کان سے مروڑے اور نکال دوں. لیکن یہ کہ توحید، امیر ایک امیر المومنین ہے، اس سے بیعت ہے سب کی، جس کو حکم دے، جس کمانڈر کو ہٹائے، جس کو جو وہاں پہ لگائے اس کا اختیار ہے. آنے واحد میں یہی نظام جماعت جب تک نہیں ہوگا وہ ہم کامیابی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. تیسرا کام کیا ہوگا، وہ اگلی آیت میں ہے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم سے اب ایک ایسی جمعیت وجود میں آ جانی چاہیے جو تین کام کرے. میں نے کہا تھا تین کا پہاڑا پڑھوں گا. پہلے تو تین آیتیں ہوئی, ایک تو پہلے خود اسلام پر عمل پیرا ہو, پھر ایک شخص کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک جمعیت بنو. نمبر تین, اس میں تین چیزیں ہیں. نمبر تین میں تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آنی چاہیے جو صرف تین کام کرے. الیکشن ولیکشن کا اس میں ذکر نہیں ہے, پاور پالیٹکس کا نہیں ہے. یدعون الی الخیر, خیر کی دعوت دیں, یامرون بالمعروف, نیکی کا حکم دیں, وینہون عن المنکر, اور بدی سے روکیں. صرف تین کام. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ان کی ساری محنت سے کوئی اور نتیجہ نکلے نہ نکلے انہیں تو فلاح مل جائے گی, وہ تو کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے ہاں, وہ تو سرخرو ہوں گے. اولئک هم المفلحون, وہی ہوں گے فلاح پانے والے جو یہ تین کام کر رہے ہیں. بس اس میں جو تیسری شے ہے, تیسری شے, اس کے پھر تین لیول ہیں جو محمد رسول اللہ نے بیان کیے. پھر وہ تین کا عدد میں گنوا رہا ہوں. تین آیتیں, 102, 103, 104, ایک ایک سٹیپ آ گیا ان میں. افراد کی تیاری پہلی آیت, ایک جمعیت, جماعت, تنظیم دوسرا, اس کا کام کیا ہوگا, تین, دعوت الی الخیر, امر بالمعروف, نہی عن المنکر. اور نہی عن المنکر کے تین لیولز ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. ابو سعید خدری سے روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے. اے مسلمانوں, تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے, بدلے اسے, یغیر ہو بے یدے ہی, طاقت سے. فعلم یہ سطح, اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو, اب لسان ہی, زبان سے تو کہے, اللہ کے بندے بات آ جاؤ, مت کرو, چھوڑ دو ان چیزوں کو, یہ غلط کام ہے, یہ تو کرو, زبان تو کھولو. پہلم یہ سطح, اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو, اور اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں, یا تو اپنے اندر ہمت نہیں ہے اتنی, یا یہ کہ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ زبان کھولنے پر بھی زبان کھینچی جا رہی ہو, جیسا کہ سعودی عرب میں ہے. کتنے علماء اس وقت جو ہے وہاں پابند سلاسل ہیں, سڑ رہے ہیں بہت جیلوں کے اندر, صرف اس بات پر کہ یہ امریکہ افواج یہاں کیوں آ گئی, نہیں بول سکتے. اب ان کے خطبے لکھے ہوئے آتے ہیں, وہی ان کو پڑھ کے سنانے ہیں, اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے. حالات ایسے ہو گئے تو کیا کرے گا آدمی. تو فبے قلب ہی, دل سے نفرت تو شدید ہو, ریکنسائل تو نہ کریں, ان کے ساتھ معاونت تو نہ کریں, ان کی چاکری تو نہ کریں, اس کو ذہن و تسلیم تو نہ کریں, اسے دل سے تو نہ مانیں, نفرت ہو. اور فرمایا وذالک ضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بس اسی میں وہ آخری سٹیج بھی ہے. اب ایسی جو بھی جمعیت ہو, ہم نے اللہ کا نام لے کر تنظیم اسلامی کے نام سے ایک ایسی جمعیت ہم بنا رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ معتدب ہو جائے, اتنی بڑی ہو جائے. ابھی تو ہم یہ کہ کہتے ہیں بھائی یہ نہ کرو اور یہ کرو, دیکھو خدا کے لیے باز آ جاؤ, یہ کام نہ کرو. ہم نے کافی وقت لگایا ہے, پیسے خرچ کیے, محنتیں کی ہیں, ان کے ہاتھ ان کے سامنے خوشامدیں بھی کی ہیں. جب میں جا کر ملا ہوں, میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے. میں نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب, آپ کو نہیں پتا یہ ملک کیسے بنا ہے, یہ ہمیں معلوم ہے. جو 20 دن میں پیدل چل کر حصار سے سلیمان کی ہڈبک پہنچے, انہیں پتا ہے یہ ملک کیسے بنا ہے. اور ہر قدم پر آگ اور خون کے دریا تھے, ہر لحظہ حملے کا خطرہ تھا کہ ابھی سکھوں نے حملہ کیا اور ابھی ہندوؤں نے حملہ کیا. اور وہ تو اللہ نے بچانا تھا اس قافلے کو. 95,000 کا قافلہ تھا, بلیالی سے شروع ہوا تھا, ضلع حصار کا, راجپوتوں کا ایک گاؤں, وہاں سے شروع ہو کر حصار سے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے. میرے والد صاحب بھی وہ اس میں گڈا خرید کر ہم شامل ہو گئے. 10 میل لمبا تو گڈے کی قطار بنتی تھی اس کی, اور روزانہ 10 میل کا اس کا فاصلہ تھا. 20 دن, 3 دن پڑا ہو گیا, قلعہ والی میں قلعہ گڑ گیا. قلعہ والی کوئی جگہ ہے ضلع فیروز پور کا, ورنہ اس سے آگے جو ہے طے ہو چکا تھا. جو انڈین آرمی آ رہی تھی ہمارے ساتھ اسکورٹ کا, اس کا وہاں کے سکھوں سے فیصلہ ہو چکا, سودا ہو چکا, اور یہ کہ اب ہم کچھ چھوڑ دو گے اور ہم سب کو لوٹیں گے اور قتل کریں گے اور ماریں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, 3 دن وہاں پڑا ہو رہا, پاکستانی فوج وہاں پہنچ گئی, اس نے چارج لے لیا. انہیں پتا نہیں تھا کہ اسکورٹ بدل گئی, انہوں نے حملہ کیا, پھر جو ان کی پٹائی ہوئی, اللہ نے بچایا. ورنہ پورے پورے قافلے کٹے ہیں, ختم ہوئے, پوری پوری ٹرینیں آئی ہیں, کہ کوئی سسکتا ہوا تڑپتا ہوا ایک آدمی جو ہے وہ پوری ٹرین کے اندر سے بچا ہوا آیا ہے، باقی سب کی ٹرین ختم ہوئی، پاکستان اس طرح بنا تھا، اتنے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میں نے کہا آپ کو کیا پتا پاکستان کیسے بنا ہے، لیکن یہ کہ اس کو کس لیے، کن امیدوں سے، کن ارمانوں سے ہم نے یہ ملک بنایا تھا، تو خدا کے لیے پہلا قدم اٹھائیے، اس دستور کے اندر جو منافقت ہے اس کو نکالیے تاکہ گاڑی چلے. ہم نہیں کہتے کہ کوئی خونی انقلاب آئے یہاں پر، دستور کی گاڑی ہو جائے گی. آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر سے پابندیاں ہٹا دیجئے، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کا بھی معیار جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے مساوی کیجئے، پھر یہ کہ ان کے ہاتھ کھول دیجئے جس شہر کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. میں نے ضیاء الحق سے یہ کہا تھا، یہ 5 جولائی 1982 کی بات ہے جب میں یہی گورنر ہاؤس میں ان سے ملا ہوں. میں نے کہا تھا آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. میں نے تو محاورہ بولا تھا پھر مجھے خیال آیا میں نے کیا کہہ دیا، ان کے ماتھے پر کیونکہ محراب تھا بنا ہوا سجدے کا. بہرحال انہوں نے، بہت سمجھدار متحمل آدمی تھے، انہوں نے اس کو نظر اندازی کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شیئر کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پک ججز اس میں رکھے ہیں. ایک ملی غلام علی صاحب ہوتے تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، مولانا مودودی کے ساتھیوں میں سے ایک، پیر کرم شاہ صاحب تھے، ایک یہ تقی عثمانی صاحب تھے. ان کے علم پر، تقوی پر، تدین پر، دیانت پر، فراست پر آپ کو اعتماد ہے تبھی آپ نے پک کیا ہے کہ ہاں. میں نے کہا پھر آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ فیملی لاس پر بھی بات نہیں کر سکتے. بھئی مالی قوانین کے ضمن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم نظام نہیں بدل سکتا، یہ طوفان آ جائے گا، اس میں وقت لگے گا، ٹھیک ہے. آئلی قوانین جس کو انگریز نے نہیں چھیڑا، پورے جو ہے یہاں حکومت کر کے چلا گیا، اس نے ہمارے جو ہے پرسنل لا کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا. مسلمانوں نے بھارت میں آج تک ہندوؤں کو جو ہے اپنے پرسنل لا میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی، اور انہوں نے مارے کھائی ہیں سینکڑوں نے جو ہے. جب وہ ایک شاہ بانو کیس کا فیصلہ آ گیا تھا جس میں دخل اندازی ہو رہی تھی، سینکڑوں مسلمانوں نے جانے دی ہیں، تب جا کر جو ہے راجیو گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیکے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کے پرسنل لا کے اندر کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی. اور تم نے وہ قانون بنا دیے جن کو سب نے کہا کہ یہ غیر اسلامی. میں نے کہا یہ آپ، میں یہ نہیں کہتا، جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ اپنی عدالت کے ہاتھ کھول دیجئے. چودھری غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے، میں نے کہا کہ وہ چونکہ وہ ہے مصنف ان آئلی قوانین کے، ایوب خان کے دور میں جس شخص نے بنا کر دیا تھا یہ آرڈیننس، میں نے کہا وہ بھی آ جائے آرگو کر لے کہ یہ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے، میں خوش عدالت کا ہاتھ کھول. تو پھر یہ ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا یہ آپ کس کا عالم ہے، تو یہ لیجئے میں اپنا استعفیٰ لکھ کے لایا ہوا ہوں، ساتھ میں نے استعفیٰ دیا شورا سے، سیدھی سی بات یہ. لیکن نہیں انل بنکر بل لسان تو کرتے رہے نا، گونگے شیطان تو نہ بنے، کہیں تو صحیح کہ صحیح کام یہ ہے یہ کرو اور یہ غلط کام ہے مت کرو. لیکن جب یہ جمعیت اتنی ہو جائے، اتنی طاقتور ہو، میرے اندازے میں 2 لاکھ افراد، 14 کروڑ میں 2 لاکھ کتنے فیصد بنیں گے؟ اس ملک میں سے نہیں نکل سکتے. لیکن شرط یہ ہو کہ وہ اپنی ذات پر اسلام نافذ کر چکے، اپنے گھر میں نہ، یہ ہے سب سے بڑی مشکل منزل، یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اپنی یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں، یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، پھر گھر میں بیٹھیے اسلام کو بدنام نہ کیجئے. آئیے اس پر کاربند ہو کر پھر ایک شخص سے بیعت کیجئے، پھر جب تک وہ تعداد کافی نہیں ہے دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہیں سب زبان سے ہوگا، زبان سے ہوگا، قلم سے ہوگا، ویڈیو سے ہوگا، آڈیو سے ہوگا، اخبارات سے ہوگا، کتب سے ہوگا، جرائد سے ہوگا، سب باللسان ہے. لیکن جب طاقت اتنی ہو جائے کہ یہ قیادت جو ہے اس جماعت کی محسوس کرے کہ ناؤ وی کین رسک ہیڈ آن کولیژن ود دی سسٹم اسٹیبلشمنٹ، تب وہ میدان میں آئے، اب ہاتھ سے روکیں گے، اب نہیں ہونے دیں گے یہ غلط کام، یہ حرام کام نہیں ہونے دیں گے، یہ ہم نہیں ہے، یہ نہیں، گھیراؤ کریں گے، پکٹنگ کریں گے، جلاؤ نہیں کریں گے، خود مرنے کو تیار ہوں گے، گولیاں چلاؤ، مریں گے، جانے دیں گے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی، کسی کو ماریں گے نہیں. یہ جو غلطی ہو رہی ہے پورے عالم اسلام میں اس وقت، دو ہی چیزیں تحریکیں ہیں پوری دنیا میں ہے، مصر میں ہے، الجزائر میں، کہاں نہیں ہے. یہ ترکی میں بھی اب ہو گئی تھی کہ ایک رفاہ پارٹی جو ہے انتخابات کے ذریعے سے آ گئی تھی، لیکن وہ یہ کہ ایبسولوٹ میجورٹی میں نہیں تھی، لیکن فوج نے آ کے روک دیا. الجزائر کے اندر بھی وہ ایف آئی ایس جو ہے پہنچ گئی تھی، لیکن پھر فوج نے روک دیا. پھر لیکن بیلٹ کا رستہ رکتا ہے تو بلٹ پہ آ جاتے. ترکی میں ابھی نہیں آئے ہیں، وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن الجزائر میں تو یہی ہوا، مصر میں یہی ہو رہا ہے. لہذا یہ دونوں کام غلط ہیں. پر امن مظاہرہ، پر امن گھیراؤ اور پکٹنگ، جیسے کہ سیوں نے کر کے دکھا دی اسلام آباد کا جو ہے گھیراؤ کیا سیکرٹریٹ کا، 50,000 نے مارو گولیاں چلاؤ ہمیں، ہم جتنی جب بات دو لیکن ہم نہیں اٹھیں گے، اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی جب اس نے یہ انڈر ٹیکنگ دی کہ ہاں میں تمہیں ایگزم کر دوں گا، تب اٹھے وہاں سے. یہ کام ہے جو کرنے کا ہے. اسی طرح کی ان آرم ریوولٹ کر کے ایرانیوں نے بادشاہ کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے. اسی کی مثال ہمارے یہاں آ گئی تھی. بھٹو نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے یہاں ہی ٹک دی لیڈ، جس نے انکار کیا کہ نو مور فائرنگ، نو مور شوٹنگ، ہم نہیں ماریں گے، اب گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اس لیے کہ کون لوگ ہیں یہ؟ اور اون کتن کن؟ ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں ہمارے ہیں، ہم انہیں کب تک ماریں گے؟ لہٰذا فوج نے جب ہاتھ اٹھا دیے تب اس نے بھٹو نے بلایا تھا، پھر گفتگو ہوئی تھی. وہ تو یہ کہ ایئر مارشل جو تھے وہ علیحدہ کھڑے رہ گئے، ورنہ بہت عمدہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا تھا. بہرحال یہ ہے وہ راستہ کہ جس کو اختیار کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا دستوری حق ہے. ہم کسی کو ماریں گے نہیں، ہم کسی کو جلائیں گے نہیں، ہم کہیں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لیکن یہ بدی ہے، یہ بینک اب ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ جاگیرداری نہیں چلنے دیں گے، یہ جو اخبارات نکلتے ہیں یہ چار رنگی پانچ رنگی تصویریں لے کر عورتوں کی اور ایکٹریسوں کی، نہیں نکلنے دیں گے. ذرا سا گھیراؤ کیا تھا ایم کیو ایم نے جنگ کا کراچی میں، حال کیا ہو گیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ یہ ہماری خبریں صحیح شائع نہیں کر رہا ہے، کئی دن جنگ نہیں نکلنے دیا، دفتر کا گھیراؤ کر کے پڑے ہوئے. اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ الطاف حسین کو چھینک بھی آئی تو خبر آ گئی فرنٹ پیج کے اوپر کہ آج الطاف صاحب کو چھینک آئی. یہ ہوتی ہے عوامی طاقت. لیکن یہ اسلام کو لانے کے لیے وہ عوامی طاقت درکار ہے جس کا نیوکلیس کم سے کم، جس کی ریڑھ کی ہڈی ان لوگوں پر مشتمل ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب اس جدوجہد کے دوران میں اللہ کی نصرت غیبی کدھر سے آئے گی؟ آ سکتی ہے، کسی بھی طرف سے آئے گی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار، ابھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا، غیبی نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یو ہیو ٹو کوالیفائی، اس کا مستحق بننا پڑے گا. یہ ہے طریقہ اس ملک میں خلافت کے نظام کے قیام کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی ہمت دے، آپ کو بھی ہمت دے. لیکن سب سے پہلے فرد کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا ہے، توبہ کرنی ہے اللہ کی جناب میں جو توبۃ النصوح ہو. پھر ٹھیک ہے آپ جماعت تلاش کریں، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، جہاں جس جماعت کے ساتھ بھی آپ کو، اس کے طریقہ کار کو دیکھیے، اس کی قیادت کو دیکھیے، لگ جائیے کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ تاکہ وہ دین کی اقامت کی جد و جہد سے آپ فارغ نہ ہوں، کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے کہ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.